تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون, صدق الله العظيم. حاضرين محترم, تقریباً 5-6 جمعوں کی غیر حاضری کے بعد آج آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کہنے کا موقع مل رہا ہے, اور اس وقت چونکہ محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں جو اس زمانے میں رسومات رائج ہو گئی ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں. کیونکہ واقعات شہادت تو ہر شخص جانتا ہے, اس لیے ان کو بیان کرنا نہ تو کوئی ضروری ہے, اس اعتبار سے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا یوم ولادت آئے یا یوم وفات آئے تو اس وقت اس کو بیان کر دیا جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ یہ واقعات تو کسی وقت بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. جو چیزیں اس وقت غلط رائج ہو چکی ہیں اور جو رسومات ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے ان کو, اس کی طرف نشاندہی کرنا ضروری ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے بیان کا. دوسرا یہ کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی سال کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی آ جاتا ہے, اور اسی کے ساتھ پھر خود محرم الحرام کا مہینہ, پھر یوم عاشورہ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 10 تاریخ کو جو روزہ رکھتے ہیں اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں ہیں, اور بہت سی باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اسلامی سال کا جہاں تک تعلق ہے تو یکم محرم الحرام سے وہ شروع ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخوں کو یاد بھی رکھیں, خطوط میں اسی طریقے سے خط و کتابت جب ہم کرتے ہیں لکھنے پڑھنے میں اس کو لکھیں بھی. عام طور پر نہ اسلامی مہینہ یاد ہوتا کسی کو اور نہ ہی اسلامی تاریخ یاد ہوتی. بعض لوگوں کو مہینوں کے نام تو یاد ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اسلامی مہینے نہیں شمار ہوتے. اب جیسے خالی کا مہینہ کہلاتا ہے کوئی, کوئی کونڈوں کا مہینہ, کوئی شبرات کا مہینہ, کوئی گیارہویں کا مہینہ, اس طرح سے نام یاد ہیں. یہ نام تو لازمی بات ہے, اسلامی نام تو نہیں ہے. نام تو محرم الحرام ہے, سفر ہے, ربیع الاول ہے, ربیع الثانی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہندوستان سے جو چیز رائج ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو خالی کا مہینہ، کسی کو عید کا چاند، کسی کو جو ہے وہ گیارہویں کا چاند، کسی کو جو ہے کنڈوں کا مہینہ، اور اس طریقے سے ہمیں یاد ہے. ہندی ہیں تو انہیں اپنے مہینے خوب یاد ہیں، ساون ہے، بھادو ہے، جو بھی ہے ان کو خوب یاد ہوتے ہیں. لیکن اگر یاد نہیں ہوتا تو مسلمان کو اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے، اسلامی تاریخ سے ہمیں آگاہی نہیں ہوتی. اگر کوئی پوچھ لے محرم کیا کیا تاریخ ہے تو بہت سو کو معلوم نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ہماری کوتاہی ہے. بلا شک و شبہ شمسی جو حساب ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، قمری حساب بھی اللہ ہی کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ کہ اسلامی مہینے چونکہ قمری حساب سے ہیں، سارا معاملہ حساب کتاب چاند سے ہے چونکہ، اس لیے قمری تاریخیں یاد رکھنی چاہیے. اور چونکہ ہماری جتنی عبادات ہیں ان کا تعلق بھی قمری حساب سے ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عید ہے، بقرہ عید ہے، حج ہے، اسی طریقے سے دیگر اہم عبادات ہیں، اہم راتیں ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ چاند سے. تو اس لیے چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنا، اس کو رواج دینا، اور اپنے خط و کتابت میں خاص طور پر ان تاریخوں کو لکھنا، اس کا رواج دینا چاہیے. عام طور پر لوگوں نے صرف انگریزی تاریخیں یاد رکھ کر رکھی ہیں اور باقی سب کچھ بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کوتاہی اور اس غفلت سے ہم نکلیں اور اسلامی تاریخ جو ہے وہ ہمیں یاد ہو، اس کو رواج دینا چاہیے. دوسری بات محرم الحرام کے سلسلے میں کہ یوم عاشورہ کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی 10 محرم الحرام، تو بہت سے واقعات ایسے ہیں جو 10 محرم الحرام کو ہوئے. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اتفاقاً یہ بھی ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 تاریخ کو شہید ہوئے. لیکن جہاں تک یوم عاشورہ کے روزے کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی رکھا کرتے تھے اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. بلکہ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ عاشورے کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے واجب ہی تھا تقریباً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ رکھا کرتے تھے اور بعد میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس کا حکم بھی فرمایا، اور پھر جب رمضان المبارک روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ روزہ نفلی ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی رکھا کرتے تھے. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. مکہ مکرمہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، لیکن اس وقت آپ نے کسی کو رکھنے کا حکم نہیں دیا. غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل کے حوالے سے کوئی بات آپ تک پہنچی، مشرکین مکہ کو آپ نے دیکھا ہو غالباً کہ انہوں نے روزہ رکھا تو آپ نے بھی رکھا. چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت اسماعیل سے متعلق تھیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے اس میں اشتراک کیا، یعنی آپ بھی اس میں شریک ہوئے، آپ نے اس کی مخالفت نہیں کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا آپ نے بھی کیا، تو اس لیے آپ نے اس کی مخالفت نہیں فرمائی. لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا ان سے کہ بھئی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی فرعونیوں سے، اور خود فرعونیوں کو غرق کیا تھا، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہم بھی رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ ہم سے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے، اس لیے ہم بھی آئندہ رکھا کریں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی صاحب شریعت تھے، میں بھی صاحب شریعت ہوں، تو ہمارا رشتہ ان سے زیادہ قریب ہے بنسبت تمہارے، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہ صرف روزہ رکھا بلکہ آپ نے پھر اس کا حکم بھی فرمایا. چنانچہ ایک موقع پر جب یوم عاشورہ تھا تو آپ نے مدینے کے قرب و جوار کی جو بستیاں تھیں اس میں باقاعدہ ایک قاصد کو بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کھایا پیا نہیں ہے وہ روزہ رکھ لیں, اور جنہوں نے کھا پی لیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ روزے داروں کی طرح رہیں شام تک. تو اس روایت سے اور اس طرح کی اور دیگر روایات سے بعض علماء نے یہ سمجھا کہ عاشورے کا جو روزہ ہے یہ واجب تھا, اور بعد میں جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اپنے خاص وجہ سے رکھتے ہیں, اب ہم بھی روزہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم میں اور ان میں مشابہت ہو جاتی ہے, تو کیا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے جس سے یہ مشابہت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بھی اللہ نے اگر زندگی دی تو آئندہ سال نبی کا روزہ رکھیں گے 9 تاریخ. اس کے دو مطلب بیان کیے علماء کرام نے, ایک تو یہ کہ 10 کا نہیں رکھیں گے بلکہ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے, اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے, اور اسی کو زیادہ ترجیح بھی ہے, یعنی یہ مفہوم زیادہ واضح اور زیادہ بہتر. چنانچہ علماء نے فرمایا کہ اگر 9 تاریخ کو نہ رکھ سکے آدمی تو 11 تاریخ کو رکھ لے تاکہ 10 اور 11 کا ہو جائے یا 9 اور 10 کا ہو جائے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ انہوں نے اس موقع پر جہاں یہ حدیث نقل فرمائی ہے وہاں اپنی طرف سے ایک بات لکھی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ اسلامی مہینوں کے مطابق روزے وغیرہ رکھتے ہی نہیں, نہ عاشورہ مناتے, اس لیے اگر کوئی شخص صرف 10 تاریخ کا ہی روزہ رکھ لے تب بھی انشاءاللہ مشابہت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اب وہ معاملہ نہیں رہا. پہلے چونکہ یہ باقاعدہ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا, لیکن اب محرم الحرام کی نسبت سے یا عاشورہ کوئی جانتے ہی نہیں بلکہ اپنے جو مہینے انہی کو مناتے ہیں, اور جہاں تک اسلامی مہینے ہیں وہ ان کو جانتے بھی نہیں نہ اس میں کوئی عمل کرتے, اس لیے جو مشابہت کا ایک وہ تھا اندیشہ تو اب وہ مشابہت کا بہرحال معاملہ تو باقی نہیں رہا. اس لیے اگر کوئی شخص صرف 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں, بہرحال بہتر ہے اگر 9 اور 10 کا رکھ لے یا 10 اور 11 کا رکھ لے تو بہتر تو یہی ہے, لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک ہی دن کا رکھنا چاہے تو بھی گنجائش. تو اس ماہ محرم آپ نے اس تفصیل سے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماہ محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ شروع سے چلی آ رہی, روزہ بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں شہید ہوئے, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے تو اس مسئلے کو اور زیادہ واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو جس درجے پر پہنچانا چاہتے تھے اس کے لیے کوئی اس قسم کی قربانی ضروری تھی, کیونکہ نہ تو سیدنا حسن اور حسین نے کفر کا زمانہ پایا, نہ ہی وہ تکالیف جو صحابہ کرام نے صحیح قرن اول کے ساتھ یعنی شروع جو ہے سابقون الاولون جن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو سختیاں شروع کے صحابہ نے برداشت کی وہ برداشت کی, نہ ہی ایسی تنگی اور تکلیف کا زمانہ دیکھا, تو جس درجے پر اللہ تعالیٰ انہیں پہنچانا چاہتے تھے تو اس قسم کا معاملہ تو پیش آنا ہی تھا. تو یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا معاملہ اس طرح کا ہوا کہ بڑے بڑے اجل صحابہ کرام نے آپ کو جانے سے منع کیا کہ مت جائیے, حضرت ابن عباس روکتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر منع کرتے ہیں, اور دیگر ان کے خاندان کے عزیز اقارب رشتہ دار منع کرتے ہیں کہ آپ مت جائیے، نہ نکلیے، کوفیوں پر بھروسہ مت کیجیے، لیکن ان سب کے باوجود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی رائے کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، اور یہ واقعہ بہرحال وقوع پذیر ہو کر رہتا ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت انہیں جس مقام پر پہنچانا چاہتے تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں، تو اس کے لیے کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی آزمائش ایسی ہونی چاہیے تھی بظاہر، کہ جس پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض تکالیف کسی کو دیتے ہیں، اصل میں اس تکلیف کی وجہ سے اس کے درجے بلند کرنے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسے فلاں تکلیف آ گئی، لیکن اصل میں اس تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو کیا وقام عطا کرنا چاہتے ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ زمانہ چونکہ پروپیگنڈے کا ہے، واقعات جس طریقے سے ہم نے سنائے جاتے ہیں یا جس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بیان کر رہا وہیں کھڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا، ایک ایک بات اس کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات ہیں اس میں تضادات بہت زیادہ ہیں، ایک ہی راوی ایک موقع پر کچھ بیان کرتا ہے، دوسرے موقع پر کچھ اور بیان کرتا ہے، اور وہی راوی تیسرے موقع پر کچھ اور بیان کرتا ہے، اور تینوں روایتوں کو اگر جمع کریں تو ایک کا رخ مشرق کی طرف، دوسرے کا مغرب کی طرف، تیسری کا شمال کی طرف، کوئی روایت ایک دوسرے سے ملتی نہیں۔ تو اس قسم کی روایات بہت ساری جمع ہو گئی، اور چونکہ ان روایتوں کو زیادہ تر جمع کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اپنا مذہب و مسلک صرف اسی کو سمجھا، رونا پیٹنا ماتم، تو اس لیے ان روایات پر بہت زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پروپیگنڈا اس طرح سے کیا گیا کہ اصل جو حقائق ہیں وہ چھپ کر رہ گئے۔ اس سلسلے میں مولانا عتیق الرحمان سنبھلی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے وہ سب سے زیادہ انصاف کے قریب تر ہے، اور انہوں نے اس واقعے کو ایک نئے زاویے سے دیکھا ہے، اور ساری روایات کو جمع کر کے اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ نہ تو صحابہ کرام کی صحابیت زد میں آتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اس کو کوئی دھچکا پہنچتا ہے، اسی طریقے سے دیگر جو واقعات ہیں وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے۔ لیکن اس میں پھر جو کچھ واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں ان سب کو ٹھکرانا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد تھے، مولانا عتیق الرحمان صاحب اتنے بڑے عالم ہیں انڈیا کے اور پاکستان کے بھی، بر صغیر کے بہت بڑے عالم، علماء میں شمار ہوتا ہے ان کے، بڑے علماء میں، وہ خود اس پروپیگنڈے کا شکار رہے ایک موقع تک، ایک عرصے تک۔ اس کے بعد جب ان کے صاحبزادے ہی نے قلم اٹھایا اس موضوع پر تو ایک موقع پر تو سخت ناراض ہوئے کہ تم نے یہ کیسے لکھ دیا، اور جب انہوں نے کتابوں کے حوالے اور تاریخ کے حوالے اور دیگر چیزیں ان کو دکھائیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تم نے ٹھیک لکھا، ہم ہی غلط۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے بڑے عالم بھی جو ہے وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار تھے، اور یہی حال آج بھی ہے، بہت سے لوگ ابھی تک اس پروپیگنڈے کا شکار۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، ہمارے اس زمانے میں مسلمانوں کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد، جو راسخ العقیدہ مسلمان ہے، پکے مسلمان ہیں، وہ کفار کی نظر میں، اور کفار تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے لوگوں کی نظر میں بھی دہشت گرد شمار ہوتے ہیں۔ یہ صرف پروپیگنڈے کی کرامت ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو مجاہدین ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے, اور جو بدماش ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس زمانے میں یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے, یہ صرف پروپیگنڈے کے زور پر ہے کہ اتنا ان کو کہا گیا اتنا کہا گیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے چونکہ میڈیا پر اثرات ہیں اور انہی کے قبضے میں ہے سارا میڈیا تقریبا زیادہ تر, اس لیے جو وہ چاہتے ہیں وہ سامنے آتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں آتا. ہمارے یہاں تو اتنا پروپیگنڈا ہے کہ خطبے کے اندر حضرت فاطمہ ہی کا نام لیا جاتا, باقی تین صاحبزادیوں کا نام بھی نہیں لیا جاتا. یہ بھی ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صاحبزادیاں تھیں, چار تھیں, اور قرآن مجید سے ثابت ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. بنات بنت کی جمع ہے, اور تین سے اوپر پر بنات کا لفظ صادق آتا ہے, تین سے کم پر بھی نہیں آتا, کیونکہ جمع جو ہے وہ تین یا تین سے اوپر پر بولی جاتی ہے. تو قرآن مجید نے بنات کا لفظ کہا, بنت کا نہیں کہا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں وہ تین سے زیادہ تھیں, چار تھیں یقینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بنات سے مراد ہیں اہل اسلام کی عورتیں, تو وہ بھی آپ کی بیٹیاں ہیں چونکہ روحانی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بیان کر دیا, وہ نساء المومنین, تو ان کو تو علیحدہ سے بیان کر دیا گیا. چنانچہ پہلے بیان اب بیویوں کا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اور پھر فرمایا وہ بناتے کہ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے. اب رہ جاتی ہیں اہل اسلام کی بیٹیاں, تو کہا کہ وہ نساء المومنین, اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. لیکن یہ میں نئی بات اس لیے عرض کی کہ اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ ہمارے یہاں بھی عام طور پر جو ہے وہ ایک صاحبزادی کا نام تو لیا جاتا ہے اور باقی تین کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے, تو فریق مخالف کی جو بات ہے اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید آپ کی ایک ہی بیٹی تھی, تبھی تو ہمارے جو ہے وہ ایک ہی کا نام لیتے ہیں. اگرچہ یہ بات کوئی ضروری نہیں کہ جو نام ایک لے رہا تھا وہ ایک اس کا عقیدہ بھی ہو, لیکن بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی. تو اس لیے ہمیں دوسروں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, اور جو بات دین اور شریعت کی ہے اس کو سمجھنی چاہیے. یہ محرم الحرام کا مہینہ آج اصل میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھائی شربت بانٹنا, کھچڑا پکانا, حلیم بنانا, یہ بہت ضروری چیز ہے. محرم الحرام اگر اس کے بغیر ہوا تو پھر محرم ہی نہیں ہوا. ارے بھائی سارے سال کون منع کرتا ہے کہ سبیل نہ بناؤ آپ, کسی نے روکا ہے؟ پختہ سبیلیں بنائیے. شریعت اسلام نے تو ایسے کاموں کا حکم دیا ہے, نہریں بنانا, پل بنانا, کنویں بنانا, مساجد تعمیر کرنا, اسی طرح سرائے مسافر خانے بنانا جس سے عام پبلک کو فائدہ پہنچے. شریعت تو اس میں جو ہے رغبت دلاتی ہے ایسے کاموں کی طرف. اسی میں ایک سبیل بنانا بھی ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسی سبیلیں ہوں. اور سبیل ہمارے یہاں تو صرف پانی پلانے کی سبیل کو کہتے ہیں. عرب کے اندر اس کا رواج جو ہے اور اس کا مفہوم بڑا واضح, بہت وسیع ہے. وہاں پر سبیل ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے چاہے وہ کھانے کی سبیل ہو. سبیل 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانا بھی بانٹ رہا ہے اسے بھی سبیل کہتے ہیں, شربت بانٹ رہا ہے اسے بھی سبیل کہتے ہیں, جوس کے ڈبے لٹا رہا ہے اسے بھی سبیل کہتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ سبیل کہلاتا. ہمارے یہاں ایک مفہوم ہے کہ محرم کے دس دنوں کے اندر وہ سبیل چندوں کے زبردستی چندے کر کے جو ہے وہ دو چار مٹکے رکھ لیے اور جناب پانی پلا رہے ہیں ان کو جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے, شربت پلا رہے ہیں ان کو جو پیاسے نہیں ہیں. مسافروں کو تھوڑی پلایا جاتا ہے. عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو پیاسے جان دے رہے ہیں, ہم شربت پی پی کے جی رہے ہیں. یہ کیسی محبت, ہم شربت پی رہے ہیں وہ بھی طرح طرح کے رنگ, مختلف رنگوں کے, دودھ کے شربت ہیں, روح افزا کے شربت ہیں, پستے بادام کے شربت ہیں, اور نہ جانے کیوڑا اور عرق گلاب اور نہ جانے کس کی کتنے اقسام کے جو شربت پیے جاتے ہیں. اور نام کیا ہے جی, بس حضرت حسین کی محبت میں پی رہے ہیں. پیاسے شہید ہوئے تھے لہذا ان کے نام پر جو ہے وہ مٹکوں کے مٹکے ہم چڑھا رہے ہیں. اعوذ باللہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیے رزق کی کس قدر توہین ہوتی ہے. جس کو دیکھیے 9 اور 10 تاریخ ہی کو دے کے چڑھا رہا ہے, ساری ساری رات حلیم گھوٹ رہے ہیں, مرثیے چل رہے ہیں, نماز کی فکر نہیں ہے کہ فرض نماز جا رہی ہے تو جا رہی, لیکن حلیم ضرور, اگر حلیم کی مخالفت کر دی تو لاٹیاں چل جائیں. اور اس پر طرح طرح کے جو ہے وہ واقعات بھی سامنے آتے ہیں. ہمارے ایک نمازی تھے یہاں یاسر میں سامنے رہا کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالی مغفرت کرے. تو جب چندے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہر شخص حقدار ہو جاتا ہے کہ بھائی اس حلیم میں ہمارا بھی حصہ ہے, کہاں لے کے جا رہا ہوں. بہرحال یہاں چندہ وندہ ہوا ہوگا, اس سے کچھ جو ہے وہ حلیم کی دیگیں وغیرہ چڑھائی گئیں, بڑا پتیلا لے کے پہنچ گئے کہ لاؤ بھائی دو, پتیلا لے کے پہنچے تو کسی نے منع کر دیا کہ ابھی رک جاؤ بھائی, انہوں نے زبردستی چاہی کہ بھائی دو جلدی سے, نہیں دی تو اس نے یہ کیا کہ وہ دیگ جو اپنا چھوٹا سا پتیلا لائے تھے اس کو دیگ کے اندر ڈالا اور نکال کے جانے لگے. تو جو منتظم تھا اس نے وہ پتیلا لیا ان سے اور واپس ڈالا اور پھینک دیا پتیلا کہ چلو بھاگو یہاں سے, ابھی نہیں ملتا. اس کو بھی غصہ آیا, اس نے اس میں تھوک دیا کہ لے اب اس کو بانٹتا رہے. تو یہ سارے شاخصانے اصل میں اس لیے ہوتے ہیں کہ غیر اسلامی چیز کو ہم نے اسلام سمجھ لیا, ضروری سمجھ لیا. تو بہرحال یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں, خوب سمجھ لینا چاہیے کہ نہ تو کھچڑا ضروری ہے, تعلیم ضروری ہے. اور زبردستی جب بھی چندہ لیا جاتا ہے روڈوں پر, کھڑے ہو کر, گلیوں پر, نکڑ پر, چوراہوں پر, پوری قوم جو ہے وہ حضرت حسین کے نام پر جو ہے وہ بھکاری بنی ہوئی ہے. کسی نے سبیل لگانی ہے, سبیل کا شوق ہے اس کو, اپنا شوق پورا کر رہا ہے, اور کوئی جو ہے حلیم کے نام پر اپنی جیب بھر رہا ہے. تو بہرحال یہ بھی اس کا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں, نہ انہوں نے اس کا حکم دیا, نہ کوئی ایسی شرعی چیز ہے, بلکہ بچنا چاہیے. میں تو یہ مشورہ دوں گا تمام دوستوں کو کہ چونکہ یہ رسم اور رواج کے طور پر کیا جاتا ہے, اس لیے محرم اور حرام میں تو کم از کم کھچڑا حلیم کھانا ہی چھوڑ دیں, نہیں کھانا چاہیے, تاکہ رسم و رواج کا دروازہ بند ہو. آپ اگر ہمت نہیں کریں گے تو کون ہمت کرے گا, لوگ کرتے رہیں گے اسی طریقے سے, آخر کوئی تو ان رسم و رواج کے آگے بند باندھے گا, اور نہیں بند باندھے گا تو ہمیشہ یہ کام چلتا رہے گا, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنے والا. البتہ اتنی بات ہے کہ سمجھا دیجیے, عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں, انہیں معلوم نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے, اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو محرم الحرام تو منا ہی نہیں گئے, شہادت حسین ہم نے منا ہی نہیں, اس لیے ان کو سمجھا دیا جائے, سختی نہ کریں اور کھانے سے بچیں. اسی طریقے سے بعض رواج ایسے ہیں جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں. اب مثلا تعویذ کا بنانا, اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی شبیہ بنائی جاتی ہے, اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, نذرانے جو ہے وہ اس پر نذرانے چڑھائے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات منتیں مانی جاتی ہیں, میوے کے مختلف قسم کے ہار, سونا چاندی, روپیہ پیسہ, یہ سب اس پر نچھاور کیا جاتا ہے, اور اس کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں. اسی طریقے سے دلدل اور گھوڑا, اس کو وہ نکالا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کا گھوڑا ہے, بتائیے کہاں سے آ گیا اور کتنے گھوڑے تھے حضرت حسین کے پاس. پورے پاکستان میں ہر شہر میں گھوڑا ہوتا ہے, ہر شہر میں گھوڑا ہوتا ہے صاحب کے, دلدل ہے حضرت حسین علیہ, اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں کہ جس کو دیکھو گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور چوم رہا ہے, ایسے کیا اور چوم رہا ہے. اس کے بعد پھر بعض عورتیں تو یہ کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو گھوڑوں کے نیچے سے نکالتی ہیں. کہیں تو ایسے واقعہ بھی پیش آیا کہ اس نے لات ماری, تو یہ واقعہ بھی پیش آئے کہ انتقالی ہو گیا, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, تو بچوں کو گھوڑوں کے نیچے سے نکال رہے اور نہ جانے کیا کچھ کھا کے شفا رکھی ہوئی ہے وہ ڈال رہے سر کے اوپر. پھر اس کے بعد ماتم, زنجیروں سے ماتم اور چھریوں سے ماتم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ہے، نہ ہم کسی کے مسئلہ کو مذہب کو چھیڑتے، ہم تو اپنے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ان چیزوں، ان رسموں، رسم و رواج کی طرف مت جائیے، دیکھنے بھی مت جائیے، اس لیے کہ آپ جب جائیں گے تو مجلس کی رونقوں میں اضافے کا سبب تو بنیں گے نا، اس لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والوں، ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی تماشا بن جائے، اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر بھی مت جائیے جہاں پر اس قسم کی مجلس ہو رہی ہیں، وہاں مت جائیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں، گھر کی خواتین کو بھی روکیں، کیونکہ خواتین تو عام طور پر شرک کرتی ہیں جا کے، اور باقاعدہ ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ صاحب اگر ہم نے اس سال جو ہے وہ اگر جو ہے وہ تازیے پر چڑھاوے نہ چڑھائے تو بچہ ہمارا مر جائے گا، علیہ باللہ۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ساری بات اعتقاد اور یقین کی ہے، اللہ تعالی سے ہونے کا یقین اور غیر خدا سے نہ ہونے کا یقین ہم دل میں پیدا کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی آخر یہ بتائیے کہ بت کس کو پوچھتے ہیں؟ بت ہندو اور کفار جو ہے وہ بت پرستی کرتے ہیں تو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اگر ہم نے چڑھاوا نہیں چڑھایا آئندہ سال بچہ مر جائے گا، تو یہ بتائیے کہ پھر ہندو جو کام کر رہے ہیں اس میں کیا قباحت ہے؟ ان کو بھی تو اولاد ہوتی ہے، بظاہر تو یہی ہے کہ بت دیتے ہیں ان کو اولاد، کام تو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کبھی کبھی کام کرا دیتے ہیں، کسی نے اولاد مانگی اولاد ہو گئی، کسی نے کہا کہ صاحب وہ کاروبار میں ترقی چاہیے کاروبار میں ترقی ہو گئی، لیکن کیا ہوا، ایمان تو جاتا رہا۔ اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں شرک میں داخل ہو جاتی ہیں اور ان سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں ایک کام اور کرتے ہیں، امام حسین کا فقیر، اس سے بھیک منگواتے ہیں، جن لوگوں کے ہاں بچے زندہ نہیں رہتے تو وہ منت مان لیتے ہیں کہ صاحب جو بچہ ہوگا میں امام حسین کا فقیر بناؤں گا اس کو، اب اس کو امام حسین کا فقیر بنا دیتے ہیں، ہرے کپڑے پہن کے رکھتا ہے وہ، اپنے گھر سے کھانا نہیں کھاتا، لوگوں گھروں سے مانگ کے کھاتا ہے، کیونکہ امام صاحب کا فقیر۔ ایسا معلوم ہوتا ہے علیہ باللہ کہ ہمارے دین اسلام نے لوگوں کو بھیک مانگنی سکھایا، علیہ باللہ سم علیہ، حالانکہ دین و اسلام، ہمارا دین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوال کرنے سے بچو، بلا ضرورت سوال مت کرو، ورنہ فرمایا جو شخص بلا ضرورت سوال کرے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پر ذلت اور رسوائی کا داغ ہوگا، علیہ باللہ۔ تو اس لیے سوال کرنے سے تو بچنا چاہیے، اور یہاں یہ ہے کہ سارا معاملہ سوال کے اوپر۔ دوسری بات ایک اور سمجھ لیجیے، دیکھیے یہ بھی چونکہ سب پروپیگنڈے کا حصہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا بھائی، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کوئی نہیں کہتا کہ امام ابو بکر، امام عثمان، امام فاروق، کبھی سنا آپ؟ لیکن امام حسن، امام حسین بہت زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام نہیں تھے ہمارے، یا ان کا درجہ کم ہے کسی سے؟ انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن چونکہ ہم سنی ہیں پروپیگنڈا دوسرے کرتے ہیں، حضرت حسن حسین کے ساتھ تو امام کا لفظ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں عام طور، ورنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ بھی، باقی امامت کا جہاں تک تعلق ہے تو الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک سارے امام، بتائیے کوئی ایسا صحابی ہے جس کو ہم اپنا امام نہ مانیں؟ اماموں کے امام، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تو ادنا سے ادنا صحابی بھی امامت کے درجے پر فائز، تو اس لیے یہ بھی ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے امام، چودہ معصوم چودہ اماموں کو مانتے ہیں، تو چونکہ انہی میں امام حسن اور امام حسین بھی کہتے ہیں, تو اس لیے ہمارے ہاں وہ پروپیگنڈا ہے اصل میں. ورنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی امام ہے, حضرت عثمان غنی بھی امام ہے, سارے ائمہ کرام ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ صرف عام طور پر امام حسن امام حسین کہا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ علیہ السلام بھی کہتے ہیں, حالانکہ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے, صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے بزرگان دین کے ساتھ رحمہ اللہ کلف ہوتا ہے. تو بہرحال جو جس مقام پر ہے اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے. اب سید الشہداء جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت حسین تھوڑی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں سید الشہداء, شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں تک حضرت حسن حسین کا تعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو دونوں کے دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. تو اس لیے بہرحال تاریخی روایات تو بہت کچھ ہے, ان حضرات کی تو آپس میں رشتے داریاں تھیں. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی واضح کیا کہ ہمارے یہاں افراد و تفریح چونکہ بہت ہے, بعض لوگ ہم میں ایسے ہیں جو یزید کو خلیفہ برحق مانتے ہیں, خلیفہ عادل کہتے ہیں, اور اس کو بعض تو نبی جیسا ہی سمجھتے ہیں علیہ باللہ, اور بعض اس کو بالکل کافر فاسق و فاجر اور گناہگار اور نہ جانے کتنا نچلے درجے کا آدمی سمجھتے ہیں. تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں, نہ تو وہ نبی تھا نہ ہی وہ خلیفہ راشد تھا, خلیفہ راشد بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے مسلمانوں کا خلیفہ تھا, لیکن خلیفہ راشد جو ہے خلیفہ خلفاء راشدین جن کو کہا جاتا ہے, وہ چاروں صحابہ کرام اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھی اس میں شامل کیا. جہاں تک یزید کا تعلق ہے تو بہرحال وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا, لیکن نہ تو ہم یہ کہتے کہ وہ نبی تھا, نہ یہ کہتے کہ وہ تقوی کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھا, بلکہ بادشاہوں کا سا مزاج تھا. لیکن اب یہ کہنا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا یہ بھی غلط, اور مسلمان پر لعنت بھیجنا یہ بھی ناجائز. اس لیے بعض حضرات نے اس سے منع فرمایا کہ لعنت والعنت مت بھیجو, وہ دنیا سے جا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھیں گے یزید کے بارے میں, بتاؤ بھائی یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا. بس ہمیں اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال ان سے بہت اعلیٰ و عرفہ تھے, اور جہاں تک یزید کا معاملہ ہے اس کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. اس لیے کہ روایات دونوں طرح کی موجود ہیں, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید نے بہت گستاخی کی, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید نے بہت اکرام اور احترام کا معاملہ کیا. دونوں معاملے موجود ہیں تاریخ کے اندر, تو کیا بات ہے کہ ہم ایک چیز کو ترجیح دیتے ہیں دوسری کو جو ہے بغیر دلیل کے رد کر دیتے, جبکہ دونوں چیزیں موجود ہیں تاریخ کے اندر. اس لیے یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آج ہمارے یہاں تاریخ لکھنے والے جو ہیں وہ جو حضرات تھے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے واقعہ کربلا کے اندر کہ تاریخ صرف تاریخ ہے, اس کے مقابلے میں اگر قرآن و حدیث آ جائے تو تاریخ کو ٹھکرا دینا چاہیے, تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب تاریخ کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جاتی ہے اور تاریخ کسی صحابی کے کردار کو مسخ کرتی ہے تو پھر تاریخ پر چار حرف بھیج دینے چاہیے, اور صحابہ کرام کا جو ایک مقام ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے, احادیث کو ترجیح دینی چاہیے. کیونکہ تاریخ تو یہ چیز ہے کہ اس زمانے کی تاریخ بھی ہم صحیح طور پر محفوظ نہیں کر سکتے, ابھی 30-40 سال پہلے کی جو تاریخ ہے کچھ لوگوں کو اس سے اتفاق ہوگا کچھ کو اختلاف ہوگا. بھٹو کے بارے میں بعض لوگ اس کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں, تو دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں تاریخ میں, دونوں طرح کے لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں. تو تاریخ کی کیا حیثیت ہے اپنی, الا یہ کہ مستند تاریخ ہو, لکھنے والے جو ہیں وہ لوگ ہوں جو ثقہ ہوں, عدالت کے معیار پر پورے اترتے ہوں تو پھر ایک الگ بات, لیکن جہاں ایسی بات نہ ہو. عام طور پر ابن عسیر, طبری, انہوں نے جو ہے وہ تاریخ لکھی زیادہ تر, اور یہ جانبدار کہلاتے ہیں. ابن کثیر نے کہیں کہیں احتیاط سے کام لیا, لیکن وہ بھی بعض جگہ پر جو ہے وہ احتیاط کا دامن چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ان تمام روایات پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اور زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلا شک و شبہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے. اور اسی طریقے سے جہاں تک دیگر صحابہ کرام کا معاملہ, ان کا معاملہ بھی یہی. اس لیے کسی صحابی کے بارے میں, ادنا صحابی کے بارے میں ہمیں کوئی حق نہیں کہ ذرہ برابر ان کے خلاف اپنی زبان کو ہم کھولیں, بلکہ سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم بتاؤ ان کے بارے میں گواہی دو, تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور اسی طرح یزید کے بارے میں بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاموشی اختیار کی, نہ اچھا کہا نہ برا کہا, بس اتنی بات ہے کہ چونکہ اس کے دور میں ہی سارے واقعات ہوئے. ورنہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں تین باتیں کہی تھیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں اور میں جانوں اور وہ جانے. لیکن ابن زیاد نے اس بات کو رد کر دیا, اگر وہ جانے دیتا تو شاید تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, تینوں باتیں اس نے یکسر ٹھکرا دی کہ نہ تو ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں, نہ ہم یزید کے پاس بھیج سکتے آپ کو. اور ایک بات اور تھی جو اس وقت ذہن میں نہیں, تو بہرحال تینوں باتیں اس نے رد کر دی اور کہا کہ نہیں مقابلہ ہی ہوگا. تو بہرحال یہ واقعہ تو ایک پیش آیا, اس میں جو ہمارے لیے بہت سی عبرتوں کی چیزیں بھی ہیں, لیکن ہمیں تو بس جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ روزہ رکھیں. 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں. باقی جس قسم کے رسومات ہیں, کوئی شربت پینا پلانا, یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں. اسی طریقے سے حلیم کھجڑے کا کھانا وانا, یہ کوئی ضروری چیز ہے. اور امام حسین کا فقیر وقیر بنانا یا گھوڑے کے نیچے سے نکالنا یا تعزیہ وغیرہ, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے. بعض چیزیں انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتی ہیں, اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسی مجلسوں میں بھی شرکت کرنی جائز نہیں ہے. اور چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ کی نظر میں وہ مردہ نہیں ہے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون, لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق بھی حاصل کرتے ہیں. تو بھائی جب یہ بات ہے, زندوں کا ماتم تو نہیں کیا جانا چاہیے. روئیں تو وہ جو قائل ہوں, ہم باتیں شہیدوں کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جب ہم زندہ سمجھتے ہیں تو ان کا ماتم بھی نہیں کرتے, بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا تمغہ ہے, اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو عطا فرماتے ہیں. ہمارے تو اس دور کے اندر بھی اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے گھر میں جا کے تعزیت نہیں کرتے, بلکہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا, تمہیں مبارک, شہید کے باپ ہو تم. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا, اس لیے ہم ان کی اس شہادت پر ماتم نہیں کرتے, نہ ہمارے نزدیک ماتم کرنا جائز. عام کسی شخص کی موت پر بھی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ ماتم کیا جائے, یا اپنے گریبان کو نوچا جائے, یا اپنے سر کے بالوں کو نوچا جائے, یا جو ہے وہ سینہ کو بھی کی جائے, اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور فریق مخالف کے پروپگنڈے سے متاثر نہ ہو, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنے باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلا وجہ کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھیں اور زیادہ کسی سے بحث و مباحثے میں نہ الجھیں. کوئی شخص اگر کوئی ایسی بات بھی کہتا ہے جس سے آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے تو مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں. وہاں سے آپ چلے جائیے خاموشی سے. اس لیے کہ بعض اوقات اشتعال میں آ کے انسان ایسا قدم اٹھا لیتا ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتا, حتیٰ کہ دوسرے کی جان تک لے لیتا ہے. تو بہرحال اس کا ہمیں کسی نے اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی بھی انسان کی جان بلا وجہ خامہ خامہ ہم اس کو مار دیں. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بس قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں. ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہوں, سمجھانے والے ہوں, اور اپنے بزرگوں کے پاس آئیں جائیں, اپنے علماء کے پاس آئیں جائیں. مزید کسی سے بلا وجہ جو ہے بحث و مباحثے میں نہ الجھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی توفیق دیں. آپ کو ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں. ویسے تو آپ سب جانتے ہیں, اب دیکھیے صبح سے لے کر شام تک تعزیے بناتے ہیں. تعزیے بنانے والے عام طور پر سنی حضرات ہی ہوتے ہیں, اس کو رونق بھی وہی بخشتے ہیں اور اس پر ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں بانس بلیوں کو سجانے میں, گتوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے میں, اور اسی طریقے سے طرح طرح سے اس کو زیبائش و آرائش کی جاتی ہے. تو اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ایک ایسے ملک میں جہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کھانے کو روٹی میسر نہیں, پینے کو صاف پانی میسر نہیں, اور جہاں بہت سی بچیاں محض اس لیے بیٹھی ہیں کہ شادی بیاہ کا کوئی انتظام نہیں. کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں بالکل, لیکن ہم اپنے لاکھوں کروڑوں روپے ایسے بیکار کاموں میں ضائع کر رہے ہیں. یہ سب کچھ بنانے کے بعد شام کو کیا کرتے ہیں, جا کے ان کو تازیے ٹھنڈے کرنا کہتے ہیں. تازیے ٹھنڈے کر دیے, لاتے مار کے, گھونسے مار کے, ڈنڈے مار کے ان کو توڑتے پھوڑتے ہیں, جن کو صبح سے لے کر بلکہ پورے دس دن تک بعض لوگ تو گھماتے پھراتے ہیں, اس پہ خوب چڑھاوے چڑھتے ہیں, اور بعد میں جو ہے جب اس کو توڑنے کا وقت آتا جو قیمتی چیزیں وہ نکال لیتے ہیں, اور جو جناب پتہ چلا اب گتے پنیاں رہ گئیں اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں تو ڈنڈے مار مار کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. الحاظب اللہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جیسے, یہ عقیدہ ہے, اور لاتے مار مار کے یہ کام کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کفار کے ہاں کیا تھا, ایک بت کی عبادت کی, اس سے دل بھر گیا, پھینک دیا, دوسرا اٹھا دیا, اس کی پوجا شروع کر دی. ایک پتھر سے دل بھر گیا, اس سے زیادہ خوبصورت نظر آئے, وہ اٹھایا, اس کی پرستش شروع کر دی. ہمارا معاملہ بھی یہ لاٹھی بلیاں اور جناب پنیاں اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو ہم صبح سے لے کر شام تک چاٹ رہے ہیں, چوم رہے ہیں, اس کے بعد ایک موقع ہے توڑ پھوڑ کے ان کو برابر کر. یہ بالکل ایسا ہی ہے. قیمتی چیزیں میں نے کہا نکال لیتے ہیں, وہ اگلے سال کام آئیں گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت کا شوہر مر جاتا ہے ہمارے یہاں, تو عورتیں اس کو کہتی ہیں بھائی شوہر مر گیا, لہذا جلدی سے اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ دو. تو کانچ کی چوڑیاں تو توڑ دی جاتی ہیں, سونے کی اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. توڑنے کی چیز ہے تو دونوں توڑ دو, لیکن سونے کی چوڑیاں کوئی نہیں پھینکتا, وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں, اتنے عقل سب میں. تو ایسے ہی یہ بھی عقل مند ہے, قیمتی چیزیں نکال کے رکھ لیں, باقی سب چیزیں توڑ پھوڑ کے برابر کر دیں, تازیہ ٹھنڈا کر کے اپنے گھروں کو آ گئے. تو بہرحال بھائی تازیہ جو ہے یہ بھی کوئی غیر, یہ شرعی چیز نہیں بلکہ غیر شرعی, بلکہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں توہین ہے. مساجد کی شکل ہوتی ہیں, یا حضرت حسین کے, حضرت علی کے روزے کی شکل بناتے ہیں, تو یہ لازمی بات ہے کہ توہین کی بات ہے کہ ایک چیز بنائی, اس کی اتنی پوجا پاٹ کی, اس کے بعد پھر ان کو توڑ پھوڑ کے برابر کر کے آ گئے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نہ یہ زیارت کی چیز ہوتی ہے نہ چڑھاوے کی. خاص طور پر خواتین کو اس سلسلے میں ضرور بتانا چاہیے. عام طور پر بیچاری ناواقفیت کی بنا پر, جہالت کی بنا پر یہ سارے کام دین سمجھ کے کرتی, اور یہ بلا شک و شبہ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.